الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد وإذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على قزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي إلى آخر الحديث متفق عليه رواہ البخاری و مسلم. پردہ نشین سننے والی ہیں میری مائیں اور بہنیں اور سامنے بیٹھنے والے میرے بھائیوں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب الرجاء میں اللہ سے امید رکھنے کے باب میں ایک اور حدیث لاتے ہیں, حدیث عتبان ابن مالک کی. عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بدر کے اندر حاضر تھے, یعنی بدری صحابی ہے, بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کے درجات بہت بڑے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں ان بدری صحابہ کے نام پڑھ کر اگر دعائیں کی جائے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ اپنی قوم کے امام تھے, عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی مسجد کے امام تھے اور میرے اور قوم کے درمیان میں جو ہے ایک نالا ہوتا تھا, ریور جیسا کہتے ہیں, بارشیں بہت ہوتی تھی تو اسے میں کراس کر کے پار کر کے مسجد تک جانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. اس زمانے میں پنچایت تو یہی تھی, مسئلہ مسائل فتویٰ سب کچھ ہر چیز وہیں سے ہوتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. جا کر کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نالا جو میرے، وہ ریور جو ہے وہ میرے اور میری قوم کے درمیان میں بارش کی وجہ سے بہت بڑھ جاتا ہے، بہتا ہے، اور اسے کراس کر کے اندر سے جانا میرے لیے مشکل ہے، دشوار ہے، اور ویسے بھی میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، آنکھیں کمزور ہیں۔ بدری صاحب یہ عمر رسیدہ تھے، میں چاہتا ہوں کہ کبھی موقع ملے آپ کو تو آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں کسی جگہ نماز پڑھ لیں، آ کر کے نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں۔ اس روایت سے ایک بات ملی ہے، ایک دوسری روایت تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دادی کہتی حضرت انس سے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ کھانا لاؤ، کھانا مانگا، کھا لیا۔ اس کے بعد انس فرماتے ہیں دادی کا ارادہ ہے، دادی کا چاہت ہے کہ آپ ہمارے گھر میں نماز پڑھ لیں، اللہ والوں کی برکتیں گھر میں رہیں، ہم اس کو پھر اپنی نماز کی جگہ بنا لیں گے۔ ٹھیک، حضرت انس بھی کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور چھوٹے ان کے بھائی تھے وہ بھی، اور دادی پیچھے کھڑی ہو گئی، عورتیں جیسے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ہو گئے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ اتبان ابن مالک فرماتے میرے گھر تشریف لائے اور نماز پڑھ لیں، کھانے کا نہیں کہہ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر تشریف لائے تو پہلے کھانا کھایا آپ نے، بعد میں نماز پڑھ لی۔ اتبان ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر تشریف لائے تو پہلے نماز پڑھی اور بعد میں کھانا تیار تھا، حلوہ، خزیرہ جس کو کہتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے اندر ڈال کر اس کو پکایا جاتا تھا، تو وہ موجود تھا، ہم نے آپ کو کھلایا کہ آپ بیٹھیے کھانا کھا کر جائیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آدمی جس کے مکان پر جائے تو پہلے وہ مقصد کا کام کرے، نہ کہ پہلے ہی جا کر کھانا لاؤ، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ۔ پہلے جس مقصد کے لیے گئے ہیں پہلے وہ کام کرے۔ امام الانبیاء کی حالت دیکھو، ان کے گھر پر کھانے کی دعوت تو پہلے کھانا کھایا بعد میں نماز پڑھی، ان کے گھر پر نماز کی دعوت پہلے نماز پڑھی بعد میں کھانا کھایا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بلایا جاتا تھا اس مقصد میں پہلے انجام دیتے تھے، بعد میں جو کچھ کرنا ہوتا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ پتا چلی اس حدیث سے کہ کسی نیک آدمی کو جو اپنے گھر پر آئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ آپ دو رکعت پڑھ لیجئے تاکہ ہم وہاں پر اپنی نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ والوں کی دل میں بڑی برکتیں ہوتی ہے تو اس جگہ میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی تو مقصد ہوگا نا کہ صحابہ نے اللہ کے حبیب کو کہا آئیے میرے گھر، آپ نماز پڑھ لیجئے تاکہ بعد میں ہم یہاں اس کی نماز کی جگہ بنائیں۔ معلوم ہوتا ہے تیسری بات اس سے کہ اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جو خاص نماز کے لیے ہو، جہاں پر بچے نہ جائیں۔ کیوں؟ چھوٹے بچے پیشاب کر دیں گے، پوٹے، نواسے، اپنے بچے جو بھی ہو، چھوٹے ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ کبھی اس کی نیپکن لیک ہو گیا یا کچھ ہو گیا، وہاں ناپا کی گندگی ہو گئی ہے، تو اپنے روم میں، اپنے مکان میں ایک چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے مقرر کرنی چاہیے۔ اسے معلوم ہوا، اور وہاں پر بیٹھ کر، اسی لیے فقہ کی کتابوں میں جتنی فقیہ لوگ ہیں، فقہ ہے فتاوا کی کتاب میں، اس میں لکھا ہے، اس میں صاف یہ بات لکھی ہے کہ گھر کی مسجد، اس کو کیا کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ اب گھر کی مسجد کیا ہے؟ گھر کی مسجد یہی ہے کہ اپنے مکان میں ایک جگہ پاک رکھ کے، وہاں خوشبو ہو، وہاں قرآن ہو، وہاں کتابیں ہو، وظائف کی کتاب ہو، اپنی نماز کا مصلی ہو، وہاں جگہ پاک ہو، تاکہ مرد حضرات تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، عورتیں حضرات وہیں پر نماز پڑھیں، اسی ایک کمرے میں۔ اور اگر صحابیات کی یہ حالت رہی ہے کہ اپنے گھر میں ایک جگہ رکھتے تھے، وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اسی چھوٹے سے روم میں اعتکاف کیا کرتی تھی، یہ گھر کی مسجد ہے، ایسا نہیں کہ جہاں وہاں بیٹھ گئے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے اوپر اعتکاف کی چادر باندھ لی وہیں بیٹھ گئی، نہیں، ایک جگہ ہونی چاہیے 10 دن جس میں اللہ اور وہ اپنی ضرورت، جیسے مسجد میں بیٹھے ہیں تو ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ضرورت غسل کی ہے، ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں، اس طرح گھر میں بھی یہی حالت ہوگی، اپنے روم میں بیٹھے، کوئی اگر پکانے والی ہے اور کوئی کام کاج کرنے والی ہے تو ٹھیک ہے تو وہ بیٹھ جائیں، گھر کی بڈھی عورتیں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صفیہ، ام سلمہ، صحابیات بیٹھی تھی اپنے گھر میں، تو اپنے گھر میں تیسری بات تو یہ پتا چلی کہ اپنے گھر میں ایک پاک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر کوئی نیک صالح آدمی آئے اس سے 2 رکعت پڑھوا لے اور اسی کو اپنا مکان میں گھر کی مسجد بنا دے، بس وہیں پر قرآن کی تلاوت بھی ہو، تسبیحات بھی ہو، اب اس کی برکت سے اللہ گھر میں برکت دے دیتا ہے، یہ عورتوں کی مسجد ہوگی کونے میں، تو اس میں ناپاکی بھی نہ ہو، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اگر وہاں گندگی ہو تو فرشتے نہیں آتے، یہ بات تو بالکل یقینی ہے، اسی لیے مسجد میں اگر کوئی سگریٹ پی کر یا کچا لہسن کھا کر، گارلک اور مولی کھا کر آیا، بدبو ہے اس کے منہ میں، تو ایسی صورت میں فرشتے بھی اس کے پاس کھڑے نہیں رہتے، میرے حبیب نے منع فرمایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان بنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تو کھانا پیش کیا تو اس میں یہ چیز تھی تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، ابو ایوب سمجھے شاید کھانا پسند نہیں آیا کچھ، تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا میری بات چیت ہوتی ہے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس میں بدبو ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں جس میں بدبو ہو اس کو کھاؤں تاکہ پھر اس طرح فرشتے سے بات کروں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو مسجد کے لیے گھر میں بنائی گئی ہے پاک ہونی چاہیے، نواسے پوٹے وغیرہ وہاں پیشاب وغیرہ قطرے ناپاکی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اب وہاں فرشتے آئیں گے، ظاہری بات ہے جہاں نماز پڑھتے وہاں فرشتے آتے ہیں، اس لیے عورتوں کے لیے یہ خاص سبق ملا اس سے، اور مردوں کے لیے بھی تہجد کی نماز ہے، اشراق کی پڑھ لی، چاشت کی پڑھ لی، اوابین کی گھر پر جا کر پڑھ لی، سنت باقی ہے، کبھی کبھی بیمار ہے آدمی مسجد نہیں پہنچ سکا تو وہیں نماز پڑھ لی، عذر ہے، جیسے یہاں پر عذر ہے صحابی کو کہ آپ میرے گھر پر آئیے، میں نہیں جا سکتا تو میں یہاں فرض پڑھ لوں، عذر سے ٹھیک ہے، ورنہ بغیر عذر کے جماعت کو نہیں چھوڑنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے مسجد میں جانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، میں آؤں گا، وعدہ کر دیا، مجھے آج کی اس حدیث میں ایک بات سمجھانی ہے، باب الرجا کے اوپر اللہ سے امید کتنی ہونی چاہیے اس پر یہ باب ہے، لیکن حدیث ہے اور حدیث کے تو ایک ایک جملے میں نصیحت ہی نصیحت ہے، تو اس سے ذہن میں باتیں آئی تو میں نے اس کو بیان کرتا چلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، I will come to your house، ایک دن آؤں گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ٹھیک ہے آج ہمیں اتبان کے مکان پر جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نیکسٹ ڈے سورج یعنی سن رائز کے وقت تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ نوک کیا، نوک کر کے اجازت مانگی، اتبان فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اللہ کے حبیب آ چکے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے مکان پر جائیں تو 3 مرتبہ دروازہ یا بیل نوک کرنا چاہیے، 3 مرتبہ سے زیادہ اگر جواب نہ ملے تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، چلے جانا چاہیے، بعد میں آئے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے اور آپ نے دروازہ نوک کر کہا السلام علیکم، صحابی فرماتے ہیں میں آہستہ سے جواب دیتا رہا وعلیکم السلام ورحمۃ، پھر نوک کیا, میں نے دروازہ نہیں کھولا, پھر نوک کیا دوسری مرتبہ, میں نے آہستہ سے دل میں جواب دیا, تیسری مرتبہ نوک کیا تو میں نے آہستہ سے آپ کی دعا کا جواب دیا. اب تین بار کے بعد اللہ کے حبیب کا تو فرمان چلے گا, اب جا رہے تھے کہ دروازہ کھولا جلدی سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تین بار, اب کہاں جا رہے ہو, کہا میں نے تین بار نوک کیا آپ جواب نہیں دیا, اللہ کے حبیب میں تو گھر میں ہی تھا لیکن میں آپ کی ہر وقت دعا پر آمین کہتا رہا. آپ مجھے ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ختم ہو جاتا, آپ نے تین بار تو اس لیے میں جواب نہیں دیا. وہ کیسے صحابہ بھی تھے, عجیب حالت, صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبتیں تھیں ان کی. تین بار نوک کرنا چاہیے. اب اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا, اجازت دے دی, آپ اندر تشریف لائے, بیٹھنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سی جگہ ہے, لو میں آیا اسی لیے, کون سی جگہ, ابھی تو بیٹھے بھی نہیں. اسے معلوم ہوتا ہے جس کام کے لیے گئے اس کام کو پہلے انجام دو, ورنہ پھر باتیں باتوں میں پھر رہ جائے گی وہ بات پہلے. وہ ہمارے یہاں مزاج ایسا بنا ہے کہ کوئی آتا ہے کسی کو کوئی کام کے لیے بلایا گیا ہے تو پھر بیٹھو نا پہلے چائے پی لیتے ہیں, پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں. نہیں, یہ بات وہ الگ بات ہے, آپ کی مہمان نوازی ہے لیکن پہلے جس کام کے لیے آئے اس کو ختم کر دو بعد میں آرام سے, تاکہ وہ آنے والا آدمی بھی جو سر میں جو بوجھ ہے وہ ختم کر دے اور آرام سے بیٹھ سکے, ورنہ میں کب ختم ہو کے اپنا کام کروں, کب ختم ہو کے اپنا کام کروں. اس لیے پہلے وہ کام کر لو, بعد میں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کر دو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کون سی جگہ پسند کرتے ہو, جہاں میں نماز پڑھ لوں. اللہ اکبر, میرے آقا جہاں نماز پڑھے تو دیکھنے کا ہی کیا تھا. میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب اس کونے میں آپ, میں نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں, یہ کونا ہے میں نے رکھا ہے نماز کے لیے, آپ یہاں پڑھ لیں, اسی کو میں اپنی مسجد بنا لیتا ہوں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, آپ نے تکبیر کہی, ہم نے بھی آپ کے پیچھے سب بنا لی, سب بنا لی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرض نماز کا وقت نہیں تھا, سن رائز کے وقت کون سی نماز ہوتی ہے نا, نفل نماز تھی. معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں, ایک مسئلہ یہاں سے نکلا, نفل نماز کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں, ایک فقہ کا مسئلہ ہے. ائمہ ثلاثہ امام شافعیہ امام مالکیہ اور حنبلی, عورتوں کے یہاں تو جماعت ہے ہی نہیں, نہ فرض کی نہ نفل کی. لیکن اگر تراویح کے لیے ہمارے اکابرین کی یہاں ہوتی تھی, مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی کے بارے میں, تو ایک دن مولانا زکریہ صاحب کے اچھا نواسے یا کوئی تھے جو جن کو کہا گیا کہ آج تمہیں پڑھانی ہے, میں تو ایسی لمبی پڑھاؤں گا کہ کل سے نام ہی نہیں لے یہ لوگ. دادی نے کہا ٹھیک, کڑے ہو گئے دادی امی وغیرہ جو بھی ہوں گے پیچھے, چونکہ تو گھر کا بچہ ہے نا, باہر کا تو ہے نہیں, گھر کا نواسا پوٹا جو بھی ہو کھڑے ہو کر تراویح سنائے, گھر والی دادی ہے نانی ہے امی ہے بہن ہے کھڑے ہو جائے کوئی حرج نہیں گھر میں. تو کہا تو اتنا تین سے پاڑے پڑے برابر سنتی رہی, بولو بالکل مچک نہیں ہے دادی کو بھی, دادی اتنی لمبی عمر والی جو کہیں کہیں قرآن ختم کرنے والی. زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سبحان اللہ. تو کہا نا دیکھا نا آج تو ٹھگ گئی ہو, کہا ابھی تو سانس بھی شروع نہیں ہوا ہے, کل دس بھی پڑھو گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. وہ لوگ تھے نا ہمارا کابرین کے گھر میں ایسا ہوتا تھا, لمبے لمبے ماشاء اللہ سپاڑے پڑے جاتے تھے رمضان میں. تو اگر اس طرح مسجد میں نفل کے ساتھ, اگر مثال کے طور پر تہجد کی نماز نفل تہجد کی نماز ہے, ائمہ ثلاثہ کے یہاں نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے, آپ نے نہیں دیکھا آخری دس دنوں میں حرمین شریفین میں جماعت ہوتی ہے تہجد کی، ان کی یہاں اجازت ہے. ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں. ہاں اگر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس کے پیچھے دعوت نہیں دینی ہے لوگوں کو، آؤ بھائی مسجد میں آج جماعت ہوگی، دعوت نہیں دینی ہے. اگر کوئی ایک آ گیا دوسرا بھی آ گیا تیسرا آ گیا، مول صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا، مول صاحب پڑھ رہے تھے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مستقل جماعت کی دعوت نہیں دینی، یہ مسئلہ ہے. آئی بات سمجھ کے اندر. یہاں کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے سب کھڑے ہو گئے نفل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھائی جیسے یہاں پر حدیث میں ہے، اور اس کے بعد فصلی رکعتین، دو رکعت پڑھی آپ نے، وسلم آپ نے سلام پھیرا، وسلمنا ہی نسلم ہم نے بھی آپ کے ساتھ سلام پھیر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کا حلوہ کھانے کے لیے جو تیار کیا گیا تھا مہمان کے لیے، آؤ نا عید کی سوزی ہے کچھ کھا لیجیے، حلوہ ہے وغیرہ، تو یہ پیش کیا گیا، آئیے تھوڑا میٹھا ہے کھا لیجیے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے دیا گیا، پیش کیا گیا، مہمان کی عزت احترام ہے. اب جب قریب کے مکان محلے والوں کو پتا چل گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتبان کے مکان پر آئے ہوئے ہیں اتنے دور سے، ہم کیوں نہیں جاوے، سارے محلے والے ٹوٹ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے، ہے نا کہ بڑے مول صاحب آ جائے فلاں کے گھر میں، چلو سب ملاقات کے لیے چلتے، تو ٹوٹ پڑے. اعتبان نے منع نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کی ملاقات کے لیے اگر کوئی آئے تو آنے دینا چاہیے، کیا بگڑ جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی چائے سے زیادہ پیالی گرم ہو جاتی ہے، کپ ہے نا زیادہ گرم ہوتا ہے، وہ حضرت کا جو مرید ہوتا ہے نا وہ زیادہ گرم رہتا ہے حضرت کے بجائے، حضرت کو تو پتا بھی نہیں ہوتا اندر میں، یہ پہلے سے کہتا حضرت آرام میں ہے جاؤ، حضرت کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ حضرت تو چاہتے ہیں ملاقات ہو جائے سب سے، لیکن اس سے پہلے ہی کپ نے انکار کر دیا، ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح ہوا کہ سارے آ گئے تشریف لے آئے ملنے کے لیے حضرت کو، سب نے آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر بھر گیا، کہہ رہے گھر میں بہت لوگ جمع ہو گئے، سبحان اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگ جمع ہو گئے. ایک آدمی نے کہا ہمارے محلے میں مالک بھی رہتے ہیں، مالک صاحبی کا نام ہے، دوسرے ایک صاحبی تھے، یہ تو اتبان مالک، دوسرے ایک مالک ہے، وہ نہیں آئے محلے میں رہتے ہیں، انہیں پتا ہے اللہ کے حبیب آئے ہیں. یعنی اب تو کیا نا لوگ جمع ہوتے رہے پھر گپ شپ بھی شروع ہو جاتی ہے نا، غیبتیں اور یہ اور وہ. اب لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر سب نے ملاقات کی، بیٹھ گئے، اب کچھ کان پھوسی ہو رہی ہے. ایک نے کہا مالک کیوں نہیں آئے ملنے کے لیے، مالک کیوں نہیں آئے، نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرے نے کہا لگتا ہے وہ منافق ہے. کیا کہا؟ منافق ہے. سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس لیے نہیں آیا. اب یہ گیس کر رہا ہے، اور گیس بھی ہے جا کہ اس کو منافق ہی بنا دیا، اور کہاں اللہ کے نبی کی مجلس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پہنچ گئی کہ اس نے مالک کو منافق کہا ہے، وہ بھی صحابی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہے وہ بھی، لیکن وہ کچھ کام کے لیے گھر سے کہیں گئے ہوئے تھے، گھر پر نہیں تھے. وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی ہو ملنے نہ آوے؟ محدثین فرماتے ہیں وہ گھر پر نہیں کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو پتا نہیں ہوا، یا گھر میں بھی ہو تو پتا نہیں چل سکتا، بعض مرتبہ چلے جائیں تب پتا چلتا ہے، لیکن وہ نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی بات نہ کہو، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس نے اپنے دل سے اقرار کیا ہے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور انہوں نے وہ اللہ رسول کو جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، وہ اللہ پر کلمہ پڑھتا ہے. تم صرف باہر کی حالت دیکھ کر بولتے ہو کہ منافق ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ منافقوں سے زیادہ بات کرتا ہے، اس لیے ہم نے کہا منافقوں سے زیادہ بات کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا وہ منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس نے سچے دل سے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، منافق زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل سے نہیں پڑھتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے وہ دل سے کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھ لے، دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اللہ کتنا کریم رحیم ہے، ہے نا؟ گناہوں پر اللہ تعالی کوئی نہ کوئی کیا کہہ رہے ہیں کہ معافی کا راستہ کھول دیتا ہے اور معاف کرتی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں جی بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے بیمار کہ چل پھر نہیں سکتے اور پھر موت ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے عبادت نہ کر سکا، گناہ ہی گناہ ہے، اللہ پاک نے اس کو کچھ بیماری دے دی ہے اور اس بیماری سے دنیا کی بیماری سے اس کو گناہوں سے معاف کر دیا، اب مرتے ہی سیدھا جنت میں ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، چھ مہینے کا ہوتا تھا اور مر جاتا تھا، یعنی پیدا ہونے کے بعد چھ مہینے کا بچہ ہو گیا مر گیا، ایسے اس عورت کے 20 بچے مر گئے، کتنے بھائی 20 بچے۔ میرے پاس ایک عورت آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ برمنگھم سے، اس نے بتایا کہ مجھے 14 سے 15 مسکیریج ہوئے ہیں، 8ویں 9ویں مہینہ شروع ہوتا ہے اور بچہ گر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ اب اس مائی کو پوچھو جس کے 14 مسکیریج ہو گئے، اس کو کتنی تکلیف، وہ کتنی امید میں ہوگی۔ تو الحمدللہ ابھی تو اس کے پاس 2 بچے ہیں۔ ایک شرط پر آئی، اس کو کسی نے کہا کہ وہاں بریڈفورڈ میں کوئی ہے، میں نے اسے ایک 2 شرط لگائی تھی، اس کے شوہر سے کہا 2 شرط، ایک شرط تو یہ ہے کہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھے، جیسے اس عورت کے بارے میں مولانا روم نے لکھا، روزانہ 2 رکعت رات میں اٹھ جائیں فجر سے پہلے صلاۃ الحاجت یا تہجد یا صلاۃ الحاجت پڑھے، اور اس میں اللہ سے دعا کرے اللہ پاک مجھے اولاد دے دے نیک صالح، اس کا خزانہ تو بڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد تو پریگننٹ ہو جائیں، حاملہ ہو جائیں، تو پھر 9 مہینے تک کسی کو بتانا نہیں ہے، تو اور تیرا شوہر جانے، کسی نے اس طرح کیا تھا گندا عمل کہ بس وہ پریگننٹ ہوتی تھی، عمل کرتے بچہ گر جاتا تھا، اس نے کہا دونوں پر میں عمل کروں گی الحمدللہ۔ اور تیسرا عمل، تیسری بھی شرط لگائی تھی، مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ پالن پوری جب ساؤتھ افریقہ تشریف لائے تھے، ان کو میں نے پوچھا تھا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایسا عمل ہو کہ جس میں عورتیں پریگننٹ ہونے کے بعد اس کا بار بار مسکیریج ہو جاتا ہو، تو کوئی ایسا عمل ہے کہ جو جس کو پڑھیں تو اللہ بچے کی حفاظت کر لیتے ہیں؟ تو کہا ہے، حضرت نے خود کہا تمہیں بتا دیتا ہوں، حضرت کون سا عمل ہے؟ تو حضرت نے کہا جب عورت پریگننٹ ہو جائیں تو اپنی شہادت کی انگلی سے، کیا کہہ رہے، شہادت کی انگلی سے اپنی ناف کی چاروں طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی راؤنڈ راؤنڈ اشارہ کرتی ہوئی پڑھے، یا سلامو سلامت رکھنے والی ذات اللہ، یا سلامو 41 بار پڑھے اور اپنے پیٹ پر دم کر لے، 9 مہینے تک یہ عمل کرے، کبھی مسکریج نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا سلامو اسم اعظم ہے، ایک عرب کو کہا تھا، میں تمہیں ایک اسم اعظم بتاتا ہوں، یہ کہہ کر کہا اللہ کا نام یا سلام اکثر جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سلام کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، دعا میں، نماز کے اندر میں بھی سلام میں استعمال، ہر جگہ یا سلام، السلام علیکم، السلام، تو اللہ کا نام یا سلام بہت مجرب ہے. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ میں، تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے کوئی اچھا وظیفہ ہو تو بتاؤ. حضرت نے کہا یا سلام 131 بار پڑھو، پانی میں دم کر کے پی لیا کرو، اللہ شوگر اور بلڈ پریشر سے تمہاری حفاظت کریں گے. یا سلام. اس وقت یہ میرے سامنے یعنی بزرگوں کی باتیں ہیں یہ جو مجھے بتائی گئی تھی. تو ایک شرط یہ بھی لگا دی کہ جب بھی پریگننٹ ہو جائیں تو مسلسل 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اوپر یا سلام پڑھتے ہوئے دم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ کام اللہ کی طرف، لوگ پیر بابا پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. کسی عامل کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، اسباب کے درجے میں چلے گئے ٹھیک ہے، لیکن اس عامل کو، اس ڈاکٹر کو مسبب الاسباب نہ سمجھے، اس دوا کو، اس تعویذ کو مسبب الاسباب نہ سمجھے کہ اسی میں سب کچھ ہے. ہاں بھروسہ اللہ پر ہو، کسی کے پاس چلے گئے لے آئے اور بھروسہ اللہ پر رکھیں، اللہ تیرا نام ہے اس کی برکت سے، یا دوا لائی ہوں تو اس میں برکت ڈالنے والا ہے، اس پر اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی یہ کام کرے گا تو اس کا ہر کام ہوتا ہوا چلا جائے گا. آج کل حالت کیا ہے، پیر باباؤں پر بھروسہ ہوتا ہے اس لیے کام نہیں ہوتا. ہاں اسباب کے درجے میں لے آئیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ میرا کام کر دے تو ہو جاتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ اس نے 9 مہینے تک اپنی والدہ کو بھی نہیں بتایا. جب بچہ پیدا ہوا تو فون کیا اپنی امی کو کہ میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا، پھر دوسرا لڑکا ہوا. تو شوہر نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ ابھی تو 2 بچے 14 مس کیریج کے بعد. اس مائی کو پوچھو جس کی حالت یہ ہوتی ہے. تو ایسی باتیں ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا اس عورت کے بچے 20 بچوں کا انتقال ہو گیا. تو بہت صبردار عورت تھی، رات سوئی ہوئی، خواب میں جنت کو دیکھا اور بڑے بڑے محلات دیکھے اس نے، بہت سونے کے، چاندی کے، پرلز کے، جواہرات کے، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محل دیکھے، باغات دیکھے، خوبصورت چیزیں دیکھی. اس نے خواب میں پوچھا کسی فرشتے سے یہ کتنے اچھے ہیں. تو اس فرشتے نے اس سے کہا، مولانا روم فرماتے مثنوی شریف میں کہ یہ تو بڑے قیمتی محل ہے، بڑے قیمتی محل ہے، بڑے قیمت والے، مفت میں نہیں ملتے، جو دنیا میں بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، بڑے عبادتیں کرنے والے، ان کے لیے یہ محلات ہیں. لیکن تیرے پاس وہ عبادتیں نہیں تھی، تیرے پاس وہ عبادتیں نہیں تھی کہ تو ان درجوں تک پہنچ سکے، یہ بہت ویلیوبل ہے، ان محلات کو پا سکے، لیکن تو نے تیرے 20 بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہے، تو اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہ محلات دیتے ہیں جو بڑے بڑے نمازی، روزے دار اور عبادت کرنے والوں کو دیں گے. اللہ کی ذات. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے دیا ہے، اللہ پاک نے، ہم نے اس کو دل سے اقرار کیا ہے اور مرتے دم تک اللہ ہم اس پر ہم کو قائم دائم رکھے اور اسی پر موت دے، موت دے اسی پر. اور حدیث بطاقہ تو مشہور ہے، اگر کسی نے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ اسی پر اس کو جنت دے دیں گے. کہ قیامت کے دن ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر، 99 بک آف ڈیڈز گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک بھی نیکی نہیں، سارے گناہ ہیں. اللہ اس کو بلائیں گے، آؤ لاؤ تیرے سارے رجسٹر، ایک ایک رجسٹر مشرق سے لے کر مغرب تک ایسٹ ٹو ویسٹ جہاں تک اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے، اتنا بڑا اس کا رجسٹر ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو رکھا جائے گا 99 کو ایک لیفٹ سائڈ کے پلرے میں، سکیل میں، اور اب کیا کرے؟ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، نیکی تو ہے ہی نہیں، وہاں تو نیکی کی بڑی قدر ہے، نیکی کی بڑی قدر ہے، تو اسی کو پتا چلے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنت میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ہاں پریشانی ہوگی جنتیوں کے ایک چیز کی، کہ وہ کاش کہ دنیا میں زیادہ ذکر کر لیتے، زیادہ عبادت کر لیتے، اس کو سٹریس رہے گا، ورنہ جنت پریشانی کی جگہ نہیں ہے. وہ دیکھے گا یا وہ تو کتنا اونچا ہے، وہ تو اس سے بھی اونچا ہے، اس وقت یہ پریشان ہوگا کاش کہ میں بھی اور عبادت کر لیتا اور ذکر اللہ کر لیتا تو میں بھی اونچا چلا جاتا. یاد رکھو قیامت کے دن ہر آدمی کے نام اعمال تولے جائیں گے، ہر ایک کے نام اعمال تولے جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک کے نام اعمال الگ الگ انداز میں ہوں گے. آپ کہیں گے یار اتنی بڑی نماز پر نظر آتی اتنی ہے، نماز نظر آتی کبھی؟ کیسے تولیں گے؟ روزہ نظر نہیں آتا، کیسے تولیں گے؟ تو بعض محدثین تو فرماتے ہیں پورے انسان کو ترازو میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، انسان ہی کو رکھ دیا جائے گا، پتا چلے گا کتنی نیکیاں کتنے گناہ ہیں. بعض محدثین فرماتے ہیں اللہ ان نمازوں کو، ان روزوں کو، ان عبادتوں کو، اس زنا کو، اس چوری کو، ان گناہوں کو شکل بنائیں گے اور شکل بنا کر رکھ دیں گے، ادھر گناہ ادھر نیکیاں، اب دیکھیں گے. بعض محدثین فرماتے ہیں بہت عجیب بات، فرمایا آج کل تو پتا چل جاتا ہے ہوا کتنی ہے، حالانکہ ہوا نظر نہیں آتی، بخار کتنا ہے یہاں رکھ دو فوراً پتا چل جاتا ہے، ہے نا بلڈ پریشر کتنا ہے تھوڑا سا چیک کر لو پتا چل جاتا ہے، یہاں رکھا ہوا ہے پورے بدن کا پتا کیسے چلا، اس میں بتلا دیا، ہے نا. اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر کو بھی دیکھو، چھوٹا سا خون کا قطرہ لے لیا پتا چل کتنا ہے. ابھی تو بہت آسان ہے ہوائی کا پتا چلنا، بارش کتنی ہے، فلاں گرمی کتنی ہے، ٹھنڈی کتنی ہے، مائنس ہے، اندر مائنس ہے، کیا ہے، سب کچھ. فرمایا اس اللہ نے کہا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قیامت کی حالت کا اندازہ تمہیں دنیا میں نہ ہو جائے، تو یقین ہو جائے گا. اب تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ہوا نظر نہیں آتی پھر بھی ہوا کا پتا ہے، شوگر نظر نہیں آتی پھر بھی شوگر کا پتا ہے، بلڈ پریشر نظر نہیں آتا پھر بھی پتا ہے، بخار نظر نہیں آتا تھوڑا سا زبان پر رکھا، سلائیوا لیا، کان میں رکھا، پتا چل جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ کے لیے بندہ یہ کر سکتا ہے، آج کی سائنس یہ کر سکتی ہے، احکم الحاکمین ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ اس طرح اعمال بھی تولے جائیں گے. اب یا تو اس کے جتنے بھی کرامن، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے رائٹ سائڈ کرامن کاتبین اور لیفٹ سائڈ جتنے بک آف ڈیڈز ہے گناہ اور نیکیوں کے، وہ پلرے میں رکھے جائیں گے. اب اس آدمی کے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، رحمت خدا دیکھو اس کو الگ، آؤ ادھر چل، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اتنا کا یہ پیس آف پیپر ہے، جا کر اس میں ڈال دے، یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، نقل کر رہا ہوں، کوئی جیب کی اور کوئی اپنے من گھڑت سٹوری نہیں ہے، جا کر رکھ دو اس میں. وہ کہے گا اللہ پاک اس چٹھی میں کیا ہوگا، وہ 99 رجسٹر ہے اور ریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، چٹھی جاؤ نا تم رکھو تو صحیح، وہ جائے گا اس کو رکھے گا، بس اتنی پرچی کو رکھا تو اس کے لیے جنت کا یعنی وہ نیکیوں کا پلرا جھک گیا اور یہ اوپر ہو گیا، اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. وہ کہے گا اللہ جنت میں تو جاؤں گا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 99 بکس اور دوسری طرف چھوٹا سا ٹکڑا، یہ کیا ہے اس میں. فرما ایک بار تو نے اپنے دل سے پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول، دیکھا معلوم ہوتا ہے بندے کا عمل
ہر عمل اس میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی ہوگا.
اب کون سی حدیث ہے جس میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس کو کثرت سے کرو گے تو تمہارے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, بھاری ہو جائے گا. وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ پتا ہے تمہیں؟ نہیں پتا. پتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے نا, کلمتان حبیبتان, دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہے. کیا مطلب؟ کلمے محبوب ہے, جو کلمہ پڑھے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ کلمے. اور اللہ کو کوئی چیز پیاری ہو, ہے نا, میرے مول صاحب کو ہے نا وہ حلوہ بہت پسند ہے, وہی لے جاتا ہوں, اس کو یہی محبوب ہے, تو وہی لے جائیں گے نا, دوسرا تو نہیں لے جائیں گے نا. مول صاحب کو بریانی بڑی, چلو بریانی پکاؤ ان کے لیے, دال رائس بر دال رائس پکاؤ. یہ مول صاحب کو یہ پسند ہے, آپ کہنا ابو کو یہ پسند ہے, امی کو یہ پسند ہے, چلو میں یہ لے جاتا ہوں, میرے امی کو یہ فلاں سوٹ بہت پسند ہے, اس کے لیے یہی کپڑے لے جاتا ہے نا. تو جو محبوب ہوتا ہے تو محبوب کو محبوب چیز پسند. اب بہت اچھا ماشاء اللہ, یہ تو میرے دل کو لگتا ہے اچھا ہوا لے آیا, بہت خوشی ہوئی. کتنا خوش, اللہ کہہ رہے میرے بھی محبوب کلمات ہے, کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان, جو بھاری ہے میزان میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میزان میں بھاری ہے, ترازو میں بھاری ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور وہ بھی کیسے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے. اور وہ کیا ہے؟ بخاری کی آخری حدیث, اسی پر بخاری شریف ختم ہوتی ہے. اور بخاری کا درجہ قرآن کے بعد کا ہے. بس ان میں محدثین فرماتے ہیں ساری دنیا میں اگر سب سے متبرک برکت والی کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے نا. اس لیے کہ بخاری شریف کے لیے تو پہلے استخارہ کیا انہوں نے, ہر حدیث پر استخارہ کیا, خواب میں بتلایا گیا کہ ہاں صحیح حدیث ہے, ہاں صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا گیا, استخارہ کا, ہر حدیث پر استخارہ. پھر اٹھ کر کے غسل کرتے تھے, غسل کر کے دو رکعت پڑھ کر پھر حدیث کو لکھتے تھے. ہر حدیث پر یہ عمل ہے. سننا رہی بات؟ وہ تو نابینا تھے لیکن مائی کی دعا تھی کہ اللہ میرا بیٹا نابینا ہے, میرا بیٹا بخاری نابینا تھے نا, پیدا بچپن میں نابینا تھے, نابینا ہے, اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے. اور میں چاہتی ہوں, چونکہ باپ تو انتقال کر گئے تھے, یتیم تھے, تو ہے نا یتیم تھے, تو اللہ کوئی درجہ ہو جائے اس کا, لوگوں میں مشہور ہو جائیں, اللہ پاک تیرے یہاں محبوب ہو جائیں. دعا کرتی رہی, مائیں کی دعا. ہماری مائیں کی دعائیں کہاں ہیں جی؟ مائیں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ پسند کرتی ہے لیکن مائیں کبھی بیٹھ کر کے روزہ رکھ کر کے یا دو رکعت پڑھ کر کے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی. دعا کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا, اللہ کی تعریف کی, رات میں اٹھ گئی اللہ کی تعریف کی اور پھر درود پاک پڑھی اور اس کے بعد دعائیں کی اپنے اولاد کے لیے, اللہ ضرور کر دے گا. ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا, ہمیں اندازہ نہیں ہے نا. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انبیاء تو ہے ہی معصوم, ان کی دعا تو مقبول ہی ہے, جیسی مانگی ویسی قبول. لیکن معصوم انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ قبولیت والی اگر کوئی دعا ہے تو وہ ماں باپ کی دعا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ماں باپ کی دعا کے لیے تو اللہ کو نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان تک کوئی دروازہ نہیں, سیدھی اللہ سے عرش سے تکراتی ہے. اور اگر رضا رب پھر رضا الوالد وسخط الرب, ماں باپ راضی تو اللہ راضی, ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. اب کیا دیکھنا ہے؟ قرآن میں جہاں اللہ کا ذکر وہ ماں باپ کا ذکر کیا ہے, معلوم ہوتا ہے. تو مائیں نے دعا کی بخاری کے لیے, مائیں نے دعا قبول ہو گئی. ایک دن رات میں سوئی ہوئی تھی, خواب میں آئے ابراہیم علیہ السلام. کون خواب میں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام. فرمایا گھبراؤ نہیں, تیرے بیٹے کی آنکھ نارمل ہو جائے گی, اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دے گا. صبح اٹھی اور بیٹا جب نیند سے اٹھا تو دیکھا تو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ نارمل. یہ مائی کی دعا ہے، مائی کی دعا ہے. یہ بخاری اپنی بخاری شریف کی آخری حدیث لا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اچھا وظیفہ ہے تو وظیفہ کون سا ہے جی؟ کون سا وظیفہ؟ اپنا عمل شروع کرو اخلاص کے ساتھ. تو پہلی حدیث لائے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح کرو، ہر عمل میں نیت صحیح کرو. اور آخری حدیث لائے ذکر کی کہ اپنی زندگی ذکر پر گزارو، ہے نا، ذکر پر گزارو. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے پیار کرنا چاہیے. ہم تو پیار، ہمارے حضرت کہتے ہیں ہم تو پیار کرتے ہیں سموسے اور پاپس سے. کیا کہتے تھے؟ سموسے اور پاپر سے. سموسے اور پاپر سے پیار کرنے والوں، اور پھر آگے فرماتے ہیں بریانی سے پیار کرنے والوں، وہ تمہاری بریانی جب لیٹرین میں جاتے ہو تو دیکھو وہ خوشبودار ہوتی ہے یا بدبودار ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں آگے جی بدبودار ہوتی ہے. فرمایا اس پر تم مر رہے ہو اور تم اللہ پر نہیں مر رہے ہو، مر رہے ہو دنیا کے کھانے پینے اور موج مزے پر اور اللہ پر نہیں مر رہے ہو. فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارا دل نور سے بھر جائے گا، اور تم سموسے اور پاپر اور بریانی میں لگے رہو گے تو تمہارا دل تو نہیں بھرے گا، تمہارا پیٹ ناپاکی اور گھو سے بھر جائے گا. ہمارا حضرت فرماتے تھے، اس لیے بخاری فرماتے ہیں آخری عمل، اور اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے کہ سارے تمہاری زندگی کے اعمال ہو گئے، سب کچھ کر لیا، اب آخر میں کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کرو، ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو. یہ اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے. اب عمر ہو رہی ہے نا، اوور 50، ٹرن ٹوڈز اللہ جی، ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح لو. لیکن آج کل کیا ہے، ہاتھ میں زبان پر ہے لا الہ اور اندر میں ہے کالی بلا، تسبیحہ پڑھتا جاتا ہے، تسبیحہ پڑھتا چلا جاتا ہے، تسبیحہ پڑھتا چلا جاتا ہے جی، زبان پر ہے تسبیحہ یا ہاتھ میں ہے تسبیحہ اور اندر میں ہے، زبان میں ہے یا ہاتھ میں ہے تسبیح اور اندر میں ہے میاں کسبی. کیسے میں کس کو لوٹوں، ہے نا، میاں کسبی. ہمارے حضرت کے الفاظ بڑے عجیب ہوتے تھے، فرمایا یہ نہیں چلے گا، تسبیح کہہ رہے ہیں. ہمارے حضرت نے تو کہا تم جب پلین میں سفر کرتے ہو یا اس طرح دنیا میں راستے میں چلتے ہو تو پھر خوبصورتوں کو دیکھتے ہو تو بڑے بڑوں کے تسبیح کے دانے بھی گر جاتے ہیں. یہ حالت ہے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو. سکون تو کس میں ملے گا بھائی؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اس میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عجیب ہے، چلو ابھی وقت نہیں ہے جی. اللہ کا ذکر پنہ وہ بات رہ جائے گی، پھر مجھے بیان کرنی ہے، پھر کبھی بیان کروں گا جمعہ میں انشاءاللہ قاضی صاحب کی بات، سمجھ بات آ رہی ہے. تو یہ چیز، یہ تو میں تو خبر نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ عالم بالثواب. حدیث تو ایک طرف کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ کون سا، کہ وزن بڑھانا ہو اپنے ترازو کا تو دنیا سے بڑھا لو، اپنے رجسٹر میں وہ رجسٹر جو رکھا جائے گا ترازو میں اس کا وزن بڑھانا ہو نیکیوں کا دنیا سے کر لو. وہ کون سا ہے؟ خود امام بخاری آخری حدیث لائے ہیں اور اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان نقل کیا ہے، کلیمتان حبیبتان، یہ اللہ کے بڑے محبوب ہے جی، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں قیامت کے دن بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کون سا ہے بھائی؟ سبحان اللہ وبحمدہ. بخاری کی آخری حدیث دیکھ لو آپ، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اب یہ رمضان آ رہی، آج سے شروع کر دو، آج سے، اس لیے کہ رمضان میں بھاؤ بڑھ جاتا ہے نا، ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جائے گا، اس لیے تسبیحات کا پڑھنا آسان ہے. جب بھاؤ بڑھے گا تو پھر ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا، ہے نا. ویلیو زیادہ ہو جائے گی. اس لیے
اپنی زبان پر چلتے پھرتے یہ ذکر کبھی نہ بھولے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ دیکھیں گے آپ کا ترازو اتنا بھاری ہے کہ اللہ کہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ,
تیرے گناہ تو کچھ بھی نہیں. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میری مائیں اور بہنیں, بہت ہی قیمتی ایام آ رہے ہیں رمضان کے, اس سے پہلے توبہ کر لو, توبہ کر لو. توبہ کی تین شرطیں ہیں, جتنے بھی ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال جتنے گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہو جاؤ, ندامت کر لو, اللہ پاک اب نہیں کروں گا, میں سوری ہوں, کہہ رہا سوری ہوں. دنیا میں بندے کو سوری کرتا رہا وہ بھی سمجھ جاتا ہے, اور اللہ بھی کہہ رہے میرے سامنے ندامت کے آنسو, کہہ رہے ندامت کر لو کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ بہت غلط قدم اٹھایا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. اور دوسرا شرط کیا ہے؟ فوری طور پر کہہ دے کہ میں جو اس گناہ میں مبتلا ہوں, غیبت میں, جینا میں, چوری میں, جو بھی ہو, اے اللہ میں آج سے پختہ ارادہ کرتی ہوں اب نہیں کروں گی, آج سے چھوڑ رہی ہوں, آج سے چھوڑ رہی ہوں, بس چھوڑنے کا پختہ ارادہ. اور تیسری شرط, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. اگر یہ تین کام کر لیں گے یقیناً بعد میں گناہ بھی ہو جائے تو اللہ معاف کرتا رہے گا, لیکن پکا ارادہ کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں زبان پر تو آئندہ اور اندر واپس جاؤں گا, وہ نہیں چلے گا. اللہ تو علیم بذات صدور ہے, اندر کی حالت کو جانتا ہے. تو پکا ارادہ کریں گے یقیناً اسی وقت آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. اب جب توبہ قبول ہے تو رمضان کے روزوں کی برکتیں ہمیں ملتی رہے گی, نورانیت ملتی رہے گی, برکتیں ملتی رہے گی. انشاءاللہ جیسے جیسے ایام آئیں گے ہم اس پر بات کریں گے کہ رمضان کیا ہے, رمضان کی برکتیں کیا ہے, عبادتیں کیا ہے انشاءاللہ. لیکن آج جو میں تمہیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کرے. کون سا ذکر؟ سارے ہی ذکر ہے, لیکن سب سے ہیوی ذکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور ساتھ میں ایک ملا لے استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. تو ایک وظیفہ اپنا, اور بھی بہت سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں, جو خاص طور پر رمضان میں نبی علیہ السلام بیان فرمایا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کرے. اور بھی ذکر ہے تو رمضان میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ وغیرہ کرنا چاہیے, اور خاص کر کے ابھی سے شروع کر دو تاکہ اللہ کی نورانیت ہمیں ملے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, لک الحمد یا رب یا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ بہت بہت گندے گندے عمل کیے ہیں, اللہ ہم ندامت کے آنسو بہاتے ہیں, اللہ تو معاف کر دے. اللہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ جو گناہ میں ہم مبتلا ہے اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں, اور اللہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے, اللہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے. اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ کبھی ہو جائیں تو اللہ ہم تو کمزور ہے, اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ دے, تو ہمیں ثابت قدم رکھ دے, اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ دے. اور اگر گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ العالمین ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ قبول فرما, اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یہ برکت والا مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, اللہ اس مہینے میں ہمیں پاک کر دے, ہمیں صاف کر دے. اللہ العالمین ہمارے آل اولاد کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, دوست احباب کو, رشتہ داروں کو, اے اللہ تعلق رکھنے والوں کو, محبت رکھنے والوں کو, اے اللہ جتنے بھی متعلقین مریدین مریدات سب کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, الہ العالمین سب کی توبہ قبول فرما, سب کو معاف فرما دے. اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم تیرے نبی علیہ السلام کی بات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہمارے آنے کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما. اے اللہ مکسلر کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے جتنی مائیں اور بہنیں اپنے اس بیان کے پیغام کو آگے بڑھاتی ہے, الہ العالمین ان کے پیغام پہنچانے کو قبول فرما, اور جتنے لوگ آتے ہیں ان کے آنے میں ان پہنچانے والے پیغام پہنچانے والوں کو بھی اے اللہ ثواب کا حصہ نصیب فرما, اے اللہ نجات کا ذریعہ عطا فرما. جتنی مائیں اور بہنیں دین کے کام میں لگی ہوئی سب کو قبول فرما, دعوت دے رہی ہے درس حدیث کی ساری عورتوں کو, اے اللہ اور لے کر آتی ہے سب کے
اس محنت کو قبول فرما، لانے کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں اے اللہ سکون نصیب فرما، عفوافیت نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ بہت ساری بوڑھی عورتیں دور دور سے آتی ہے، الہ العالمین سب کے آنے کو قبول فرما، سب کو بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، آپس میں گھروں میں محبت مبدت نصیب فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، متقی بنا، مفسرین محدثین میں سے بنا، تیرے محبوب بندوں میں سے بنا، تیرے صالحین بندوں میں سے بنا۔ اللہ پوری امت کو دین کی طرف متوجہ فرما۔ اللہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، بہت فتنوں کا زمانہ ہے، اسکولوں میں، اسٹریٹوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لوگ شراب پی رہے ہیں، جوان جوان لڑکے شراب پی رہے ہیں، جوان جوان لڑکے زنا میں مبتلا ہے، جوان جوان لڑکے لڑکیاں اے اللہ گناہوں میں مبتلا ہے، ساری دنیا فتنوں سے بھر چکی ہے، گناہ ہو چکے ہیں، رات دن گناہوں میں لوگ گزار رہے ہیں۔ اللہ تیری رحمت کا آنا بند ہو چکا ہے، تیری رحمت کا آنا بند ہو چکا ہے۔ اللہ سب کو اے الہ العالمین دین کی طرف متوجہ فرما، صلی اللہ سب کو خوف خدا نصیب فرما، خوف خدا نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے رحمت والے مہینے میں اے اللہ سب پر رحمت اتار دے، سب پر رحمت اتار دے، سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما، سب کو دین کی طرف متوجہ فرما۔ ہماری جوان بیٹیوں کو، بیٹوں کو اے اللہ دین کی طرف متوجہ فرما، ماں باپ کے فرما بردار بنا۔ اے اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ سب کو نمازی بنا دے، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے۔ اللہ سب کو نیک لوگوں میں سے بنا دے، سب کو نیک لوگوں میں سے بنا دے، اللہ سب کو نیک لوگوں میں سے بنا دے۔ الہ العالمین تیرے فرشتے ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، کرامن کاتبین اور نیک مجلسوں میں بیٹھنے والے فرشتے وہ گواہ ہیں، ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے شوہروں کو اور ہماری عورتوں کو نیک بنا دے، ہمارے جوان بیٹیوں کو، بیٹوں کو نیک بنا دے۔ اللہ یا الہ العالمین، یا رحمان الرحیم، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، ہماری زندگیوں میں سکون و عافیت نصیب فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ناراضگی کو ختم فرما کر اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے، تیری سے پناہ چاہتے ہیں اللہ، ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، جیسی نماز پڑھنی چاہے پڑھ نہیں سکتے، جیسی عبادت کرنی چاہے کر نہیں سکتے، تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے بھائی بہن دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، اللہ خصوصاً میرے دوست احباب مکسلر کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ میرے اس پیغام کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے الہ العالمین اخلاص نصیب فرما، پہنچانے والوں کو قبول فرما، پہنچانے والیوں کو قبول فرما، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں میں جو جو لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ نیک اعمال کے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔